کہ اگر کوئی ہمارے سامنے مسکرا کر ملتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس کا اولاد بہت اچھا ہے. اگر کوئی ہمیں آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے تو ہمارے فوراً ذہن میں آتا ہے اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. لیکن در حقیقت یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے. کوئی ہمیں گھر پر دعوت دے دیتا ہے ہم گھر پر بہت ہی اچھا ہے, کھانے پینے کو ملے گا تو کیوں اچھا نہیں لگے گا. لیکن اصل اسلام کا معیار یہ نہیں ہے. بلکہ یاد رکھیے ایک اور چیز کو سمجھیں گے تو شاید مقصد اور مطلب کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ پروردگار عالم نے انسان کی ذات کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے. ایک چیز ہے انسان کا جسم اور دوسری چیز ہے روح. جو بھی تقسیمات ہو سکتی ہیں, جو بھی ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہیں, وہ جسم کے اعتبار سے آپ کو تقسیمات نظر آئیں گی. اگر ہم کسی مقام پر یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی موٹا ہے یا فلاں آدمی دبلا ہے, کمزور ہے, نحیف ہے, تو یہ تقسیم جسم کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ ایک شخص طاقتور ہے اور ایک شخص کمزور ہے. کسی مقام پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص کالا ہے, سیاہ ہے اور دوسرا شخص گورا ہے, تو یہ تقسیم بھی جو ہوتی ہے انسان کی یہ جسم کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے. تو انسان کی جو تقسیم کے اندر جسم کا تعلق ہے وہ کیا تعلق ہے کہ جتنی کی ساری کی ساری باتیں عارض ہوں گی یہ جسم کے اوپر عارض ہوں گی. یعنی یہی وہ جسم ہے کہ جب عروج پائے گا تو جوانی میں جائے گا, آزاد پائے گا تو بڑھاپے میں جائے گا, اور جب ابتدائی حالت میں ہوگا تو بچہ ہوگا. یعنی جسم کی کہتے ہیں کہ بچہ بھی ہے, جوان بھی ہے اور بوڑھا بھی ہے. اسی طریقے سے کئی ساری تقسیمات, چاہے وہ کالے گورے کا فرق رکھ لیں, چاہے وہ طاقتور اور کمزور کا فرق رکھ لیں, چاہے وہ مذکر اور مؤنث کا فرق رکھ لیں, کہ جو یہ تقسیم ہم کریں کہ مرد ہے یا عورت, یہ بھی جسم کے اعتبار سے. لیکن اجزاء گرامی روح کے اندر اس قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر مذکر روح آ گئی یا مؤنث روح آ گئی. روح روح ہے. تو پھر روح کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر ساری کی ساری چیزیں جسم کے اوپر ہی آ رہی ہیں تو روح کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نگرانی یاد رکھیے روح کا اصل فائدہ یہ ہے کہ جتنی اخلاقی اوصاف اور برائیاں کہ جن کو ہم نے فضیلتیں اور رذیلتوں کا نام دیا, یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آتی ہیں تو یہ روح کے اوپر آتی ہیں, جسم کے اوپر نہیں آتی. یعنی مثال کے ذریعے سمجھاؤ کہ روح کے اوپر کیسے آتی ہیں کہ جتنے کمالات ہیں, جتنے اخلاقیات ہیں, انسان کی روح کو حاصل ہوتے ہیں. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ظاہراً بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے, اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ سامنے دیکھنے والا ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے کہ اگر اس کے سامنے 10 لوگ بھی آ جائیں تو انہیں پکڑ دے گا. لیکن اگر اس کے اندر بہادری کی قوت نہ ہو, بہادری کا مادہ نہ ہو, تو چاہے وہ 10 افراد کی جتنی قوت رکھتا ہو ان 10 افراد کے سامنے کچھ نہیں کر پائے گا, بلکہ ایک چھوٹا بچہ بھی اسے جا کر گرا کر آ جائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ظاہری جسمانی قوت ہے لیکن جو کمال ہے وہ روح کے اوپر آتا تھا, وہ اس کے اندر نہیں آیا. ہم دیکھتے ہیں ایسی مثالوں کو کہ طاقتور سے طاقتور بس پیچھے رہ جاتا ہے اور کمزور سے کمزور, کہ جس کو ہم کہیں لکڑی کی مانے لیکن وہ درد کے اوپر بھاری ہو کر آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ کمال جو روح کو ملنے والا تھا وہ اس شخص نے حاصل کر لیا, دوسرے شخص نے حاصل نہیں کیا. تو یاد رکھیں جتنی اخلاقی اوصاف, جتنے کمالات یا جتنی برائیاں, جتنی رذیلتیں ہیں, اس چیز کا براہ راست تعلق اگر کسی چیز سے ہوتا ہے تو وہ انسان کی روح ہوا کرتی ہے. انسانی جسم کے اوپر عارض ہونے والی چیزیں آ جایا کرتی ہیں, جوانی, بڑھاپا, بچپنا, کالی رنگت, گوری رنگت, تشکیل و تعلیم, یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے جسم کے اوپر آیا کرتی ہیں. اور جو اخلاقی کمالات ہیں وہ انسان کی روح کے اوپر آیا کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کون سا ایسا کام کرے کہ جس کے ذریعے پتہ چلے کیونکہ دیکھیں جسم کی بھی ضرورت انسان کو بہت زیادہ ہے, روح کے کمالات انسان کے اس وقت تک پتہ نہیں چلتے جب تک جسم کے ذریعے آیا نہ ہو. اگر میرے اندر ایک خوبی ہے تو وہ خوبی اندر رکھ کر تو میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس خوبی کو ظاہر نہ کیا جائے. اور وہ ظاہر کس کے ذریعے ہوگی؟ ظاہر ہمیشہ جسم کے ذریعے ہوگی. تو انسان کا کمال اسی قسم کا ہونا چاہیے کہ انسان اپنے اعمال کو اس طرح سے نبھائے, اس طرح سے لے کر چلے کہ در حقیقت کمال اس کی روح کے اندر موجود ہو اور ظاہر جسم کے ذریعے ہو رہا. ایک بار درود پڑھیں محمد علی محمد. در حقیقت اہمیت دونوں حصوں کی ہے, جسم کی بھی ہے روح کی بھی ہے, لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انسان کا کمال اس کے اخلاق میں ہے تو در حقیقت یہ روحانی اعتبار سے انسان بہتری کی جانب جا رہا ہوتا ہے. جسمانی اعتبار سے صحت پکڑ لینا اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ انسان بہت قوت مند ہو گیا ہے. اگر اس کی سوچ مضبوط ہے, اس کی ول پاور مضبوط ہے, تو پھر وہ اپنی ول پاور کے ذریعے بہت ساری چیزوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ دنیا کی مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ انسانی جسم, انسان کی ذات دو حصوں کا مجموعہ ہے. پہلی چیز جسم, کہ ساری کی ساری تقسیمات جسم کا حصہ بن جایا کرتی ہیں, اور دوسری چیز روح, کہ اخلاقی کمالات اور اخلاقی بگاڑ, یعنی وہ برائیاں, وہ صفتیں, وہ خرابیاں, وہ ساری کی ساری جن کا تعلق روح سے ہوا کرتا ہے, وہ اس کے اندر شامل ہو جایا کرتی ہیں. علماء اخلاق نے جب یہ بات کی کہ اخلاق بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے, تو انہوں نے ایک لفظ کا تذکرہ کیا, بہت مشہور معروف لفظ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں یقین. یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اس انداز میں بن جاؤں کہ جس طرح ہم بچوں کو مدرسوں میں پڑھایا کرتے ہیں, تو پھر ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر 100 کے 2 حصے کر دیے جائیں تو 50-50% ہو جایا کرتے ہیں, اور اس 50 کے بھی 2 حصے کر دیے جائیں تو کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو پرسنٹیج سامنے آتی ہے وہ آتی ہے کہ کچھ 50 سے نیچے ہوتے ہیں, کچھ بالکل 50 سے ہوتے ہیں, کچھ 50 سے اوپر ہوتے ہیں, اور کچھ بالکل 100% ہوتے ہیں. جو 50 سے کم ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ احتمال. جو بالکل درمیان میں ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں شک. اگرچہ کہ اس کے اندر آپ مختلف اساتذہ کے اعتبار سے پرسنٹیج کے فرق کو محسوس کریں گے. ایسا نہیں کہ اگر میں نے یہ جملے کہہ دیے اور کل کو کوئی آ کر اور کوئی جملہ کہہ دے تو اگر مولانا صاحب نے غلط بتایا تھا. نہیں, غلط نہیں بتایا تھا. بہرحال اس میں تقسیمات کی بہت ساری گنجائش ہے. بالکل درمیان میں ہو تو یہ کیفیت شک کی کیفیت ہے, اور اگر 50% سے بڑھ جائے تو پھر یہ کیفیت زن کی کیفیت یا گمان کی کیفیت کہلاتی ہے, اور اگر مکمل اپنے اختتام تک پہنچ جائے تو پھر یہ کیفیت یقین کی کیفیت ہے. امام فرماتے ہیں, علماء اخلاق فرماتے ہیں, جو کہ معصومین کی احادیث کی روشنی میں انہوں نے ایک نتیجہ حاصل کیا ہے, کہ اگر انسان اخلاق کے اعتبار سے کمالات حاصل کرنا چاہتا ہے تو جو پہلی سیڑھی ہے وہ ہے یقین کی کیفیت, کہ انسان خداوند عالم اس کی نعمتوں کے بارے میں اس کی عبادت کے حوالے سے اپنے یقین کو مضبوط کرے. پہلی سیڑھی یہ ہے. اور یقین کے بارے میں رہتا ہے کہ ہم سنتے رہتے ہیں اکثر کہ یقین کی 3 منزلیں ہوا کرتی ہیں. پہلی منزل علم الیقین. مثال دوں گا تو بآسانی سمجھ میں آئے گا کہ علم الیقین کو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے آ کر کوئی خبر دی کہ مثال کے طور پر فلاں علاقے میں بہت زیادہ سردی ہوا کرتی ہے. اب یہ خبر ہمارے کانوں تک پہنچی ہے فقط اور فقط علم کے ذریعے پہنچی ہے, کوئی باقاعدہ طور پر پروف نہیں ہے, لیکن جب ہم نے آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھا کہ واقعی وہاں بہت زیادہ سردی تھی, تو اس کا مطلب اب ہم عین الیقین کی کیفیت میں پہنچ گئے کہ ہماری آنکھوں نے بھی دیکھ لیا. اور جب ہم نے اس سردی کی لذت کو محسوس کیا جا کر کہ جب انسان کپ کپانے لگا اور دانت بند ہونے لگے, اسے ٹویٹر کی ضرورت محسوس ہو گئی, اب جو کیفیت ہے یہ ہم کو یقین کی کیفیت ہے کہ اسے پتا چل گیا کہ واقعی سردی ہے. یا مثال کے طور پر کہیں دھواں اٹھتا ہوا دیکھ لیا, کسی نے کہا آگ لگی ہے, یہ علم یقین ہے. دھواں اٹھتا ہوا دیکھا, عین یقین ہے. اور جب جا کر آگ پہ ہاتھ رکھ دیا تو یہ ہم کو یقین کی کیفیت ہو گئی. لیکن عزیزو بات ساری کی ساری یہ ہے کہ یقین کی کیفیتوں کو حاصل تو کرنا ہے, لیکن کیا بات ہے کہ اتنا آسان ہے؟ مجھے دعائیں گھمائیں کہ وہ جملے یاد آ رہے ہیں کہ جس میں ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں. واقعی انسان سوچے کہ میں دعا کے اندر یہ جملے تو پڑھ رہا ہوں, لیکن کیا حقیقت میں اس پر عمل بھی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اور ہم جب اس بارے میں سوچتے تو ہمیں یقیناً اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اس اعتبار سے بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے. کیا جملے ہیں دعائیں گھمائیں گے؟ کہ جب میرا مولا یہ جملے کہتا ہے کہ خدا اگر فہمنی صبر کو اللہ ہر رہا رہے فقی بجر و اللہ سے راتے, کہ پروردگار اگر میں تیری دی ہوئی آنکھ پر صبر بھی کر لوں تو تجھ سے دوری کو کیسے برداشت کر سکوں گا, تجھ سے جدائی کو کیسے برداشت کر سکوں گا. بات دراصل یہ ہے کہ یہ سوال کہ کیا بات ہے, اس آنکھ کو برداشت کرنے کی قوت بھی ہم میں ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں خدا اگر میں اس آنکھ کو برداشت کر لوں تو تجھ سے دوری کو کیسے برداشت کر سکوں گا. در حقیقت وہ کیفیت اپنے اندر لانی ہے اس یقین کے ذریعے کہ ہم اس آنکھ کو برداشت کر سکیں. یعنی خدا کی رحمت سے دوری یہ ایک اور بڑی مصیبت ہے, یہ ایک اور بڑی چیز ہے کہ جس سے انسان دور نہیں رہ سکتا. تو انسان کے دوسرے کے واقعے میں تیاری کس قسم کی ہے, مجھے کس انداز میں جینا ہے, کس انداز میں آگے بڑھنا ہے, یقین کی کیفیت کس قسم کی ہونی چاہیے انسان میں. مولا مستقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
محمد
جب کسی نے سوال کیا کہ یا علی آپ جو عبادت کر رہے ہیں کیا اس خدا کی عبادت کر رہے ہیں جسے آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ آپ جو عبادت کر رہے ہیں کس خدا کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ایسے خدا کی عبادت کر رہے ہیں جسے آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ اور مولا کے جملے یہ ہیں کیف اعبد ربک لم ارا, میں کیسے اس خدا کی عبادت کر لوں گی جسے میں نے دیکھا نہ ہو. سوال یہ ہے کیا بات ہے, اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ مولائے کائنات نے خدا وند عالم کی ذات کو دیکھا ہے تو پھر بہت ساری چیزوں کا قائل ہونا پڑے گا ہمیں. ہمیں اس بات کا بھی قائل ہونا پڑے گا کہ خدا جسمانیت رکھتا ہے, ہمیں اس بات کا بھی قائل ہونا پڑے گا کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے. کئی ساری باتیں ایسی ہوں گی کہ جس کا قائل ہمیں ہونا پڑے گا. لیکن جب مولا نے کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ نے کیسے دیکھا, آپ تو آپ نے کہہ دیا کہ میں کیسے اس رب کی عبادت کروں کہ جسے میں نے دیکھا نہ ہو, تو پھر امام فوراً نشان فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھنے سے مراد یہ ہے خدا مجالس جسمانیت نہیں رکھتا, مادیت نہیں رکھتا, دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ حقائق ایمان, میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ایمان کی حقیقت کے ذریعے میں نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے. ایمان کی حقیقت کے ذریعے میں نے اپنے رب کی شناخت کی ہے اور اس شناخت اور اس دیکھنے کے بعد میں اپنے رب کی عبادت کو محسوس کر رہا ہوں. تو آگے انسان اس قسم کی کیفیت کو اپنے اندر لے کر آئے, اور جب اس قسم کی کیفیت کو لائے گا اور یہ چیز جسم سے ظاہر ہوگی تو کہیں جا کر اس کی عبادتیں, اس کے کام خدا کی بارگاہ میں قبول ہونا شروع ہوں گے. ورنہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مرحلہ صحیح ہوتا ہے دوسرا مرحلہ خراب ہو جاتا ہے. امام کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کر اس نے بہت جلدی جلدی نماز پڑھنا شروع کی. کتنی جلدی جلدی؟ اتنی جلدی جلدی کہ ہم بھی جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اکثر بہت جلدی جلدی نماز پڑھنا شروع کی. ملائکہ کائنات اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور منظر کو دیکھنے کے بعد امام نے ایک مرتبہ غصے کا اظہار کیا کہ کیا نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے, کیا نماز کے فرض کو اس انداز میں نبھایا جاتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا اچھا مولا آپ کو یہ نماز پسند نہیں آئی, میں کام کرتا ہوں دوبارہ نماز پڑھ دیتا ہوں. لیکن پہلے نماز پڑھ چکا ہے, بہت جلدی جلدی نماز پڑھی, یعنی گویا ایسی نماز پڑھی کہ کہیں جانا ہو اور فارمیلٹی پوری کرنی ہو تو کس طریقے سے نماز پڑھی جاتی. اب امام نے جب اسے غصہ کیا, امام نے ناراضگی کا اظہار کیا, ایک مطلب کہنے لگا مولا دوبارہ نماز پڑھ لیتا ہوں, اور امام کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے ہی خضوع خضوع کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک لفظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی. اور نماز پڑھنے کے بعد امام سے سوال کرنے لگا کہ مولا اب نماز صحیح ہے میری, کیا آپ اسی طرح بھی نماز چاہ رہے ہیں؟ امام جواب میں خاموش ہو گئے. امام چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ تیری نماز صحیح ہو گئی, لیکن امام کی خاموشی کی وجہ کیا تھی؟ جب اس سوال کرنے والے کا اصرار بڑھا امام نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ پہلے جو تم نے نماز پڑھی تھی اس میں تیری نیت خدا کی تھی, بھلے جیسی نماز پڑھی تھی لیکن نیت تو خدا کی تھی, یعنی روح تو موجود تھی, اس کی ظاہری حیات صحیح نہیں تھی. اور جب دوسری مرتبہ اس نے نماز پڑھی ظاہری حیات صحیح ہو گئی لیکن روح نکل کر چلی گئی. جب روح نکل کر چلی گئی تو عمل بیکار ہو کر رہ گیا. اور اگر تم مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیری کون سی نماز بہتر تھی تو یاد رکھ پہلی والی نماز بہتر تھی کہ جس میں کم سے کم روح تو موجود تھی. تو انسان کے اندر بھی انسان اپنے ظاہر کو جتنا خوبصورت بنا لے, اگر ایک بہت اہم نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, انسان اپنے ظاہر کو جتنا خوبصورت بنا لے لیکن اگر اس کے اندر کا کردار خراب ہے, اس کی روح خراب ہو چکی ہے, تو ظاہری کردار فقط ایک عرصے تک تو اسے فائدہ دے گا لیکن در حقیقت اس کی کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتا. انسان اس بات کو محسوس کرے کہ پروردگار عالم نے انسان کی ذات کو جو دو حصوں سے ملا کر بنایا ہے, جسم اور روح, انسان اپنی روح کو پاکیزہ کرے, جب روح پاکیزہ ہوگی تو خود بخود جسم پر اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے. اور یقیناً یہ اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو اخلاق کی بلندیوں کی طرف لے جانا شروع کرتے ہیں. ایک درود پڑھ لیں محمد والے محمد میرے نئے ساتھیوں کے لیے عرض کرتا چل کہ ہماری جو گفتگو ہے, ہماری جو مجالس کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جو زندگی گزارتا ہے کس حد تک اخلاق کی ضرورت ہے, کس حد تک علم کی ضرورت ہے, اور اگر یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی کیفیت کیا ہو جائے کرتی ہے, یہ ہمیں پتہ کرنا ہے. انسان اپنے آپ کو اخلاقی اعتبار سے مضبوط کر لے. کل آپ کے سامنے میں نے جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث مبارک پیش کی تھی حوالی شہر مفید کے اندر, یہی روایت موجود ہے کہ جب امام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا اخلاق کو بہتر کرنا چاہتا ہوں کیا کروں, تو پھر امام نے ان دس چیزوں کی تعلیم دی کہ جو کل میں نے آپ کے سامنے تین باتیں پیش کی, ایک ہلکا سا ارادہ تاکہ ذہن میں وہ روایت محفوظ رہے کیونکہ آج بھی وہ روایت مکمل نہیں ہو پائی. امام نے کیا کہا تھا کہ اگر تم اپنے اخلاق کو سب سے بہتر بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلی خوبی جو تمہاری زندگی کے اندر آنی چاہیے وہ کون سی خوبی ہے؟ کہ تم زبان کی سچائی کو اختیار کرو. انسان سچ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے, جب سچ کے ساتھ تعلق جوڑے گا تو خود بخود اس کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. پھر امام نے کہا دوسری خوبی جو اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ لباس کی صفائی پیدا کرو. اپنے آپ کو کثافتوں, گندی چیزوں, گندگیوں سے دور رکھو. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ہر چیز کے اپنے اپنے اثرات ہوا کرتے ہیں جو تمہاری زندگی, تمہارے اخلاق و کردار پر اثر ڈالتے ہیں. اور تیسری چیز جو کہ کل میں نے آپ کے سامنے ارضی تھی, آج اسی چیز سے بات آگے بڑھاؤں گا کہ انسان امانت کی حفاظت کرنا سیکھے. کل میں نے آپ کے سامنے ارض کیا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں جو امانت کا تصور ہے وہ کیا ہے, کہ کسی نے کوئی چیز ہمارے پاس رکھوا دی اور ہمیں اس کی حفاظت کر کے اسے وہ چیز صحیح سلامت اس تک واپس پہنچانی ہے. ہماری نظر میں امانت کی تعریف یہی ہے, جبکہ در حقیقت امانت کا دائرہ بہت زیادہ بڑا, بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. اور انسان بہت سارے مقامات پر اس قسم کی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اگر میرے دشمن نے کوئی چیز میرے پاس رکھوائی ہے تو کم سے کم بدلہ ضرور لوں گا. لیکن یاد رکھیے امانت اتنی اہم ترین چیز ہے کہ جس کے بارے میں معصوم علیہ السلام کی یہاں تک روایتیں ملتی ہیں, بہار الانوار کی روایت, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا مولا ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو اپنا مال ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھواتے ہیں. اور وہ لوگ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ امت کے بڑے بڑے سلاطین میں سے ہیں, یعنی جو بڑے بڑے حکومت کے بادشاہ ہیں, سلطنت کے حکمران ہیں, وہ ہمارے پاس مال رکھواتے ہیں. اور مولا کیفیت یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے افراد خود کو بھی ادا نہیں کرتے. تو مولا کیا اس بات کی اجازت مل سکتی ہے کہ وہ ہمارے پاس امانت رکھوا رہے ہیں تو ہم جو ہمارا حق بنتا ہے, جو آپ کا حق بنتا ہے. اب دیکھیں بات ہے لوگوں کی کیفیت بھی کیا ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے نام کے ذریعے سے ہی کوئی نہ کوئی کام کیا جائے. معصوم کے سامنے کھڑے ہیں اور معصوم کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے امانت رکھوائی ہے, یعنی چونکہ آپ کا فنڈ نہیں دیتے تو کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم ان کے مال میں خیانت کر لیں؟ جتنا فنڈ کا حصہ بنتا ہے 20%, وہ اس میں سے نکال کر رکھ لیں. اور امام کے جملے سنیے, اللہ اللہ, امام فرماتے ہیں یاد رکھو اگر میرے جد کا قاتل ابن ملجم, ابن ملجم کون تھا؟ مولا کائنات کا قاتل. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے جد کا قاتل ابن ملجم بھی میرے پاس کوئی چیز امانت رکھوائے گا, یاد رکھو میں اسے اس کی چیز بھی بالکل ویسی ہی واپس کروں گا جیسی اس نے مجھے دی تھی. اتنی زیادہ اہمیت ہے امانت کی. ہم سے تو وہ باتیں ختم نہیں ہوتی کہ جو امانت ہمارے پاس آتی ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ امانت کا ایک مثال, امانت کی ایک مثال وہ باتیں ہیں کہ جو ہمارا دوست, ہمارا بھائی ہمیں رازداری کے اندر کرتا ہے. ہمیں ان باتوں کو سننے کا تو بہت شوق ہوتا ہے. اگر کسی ایک دوست سے بات ہوتی ہے فوراً پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ اسے تو بتائی ہے, مجھے کیوں نہیں بتائی؟ عورت پریشانی ہو جاتی ہے کہ مجھے رازدار نہیں بنایا, اسے رازدار بنا دیا. لیکن در حقیقت یہ ہے کہ انسان کو خود اتنا مضبوط ہونا چاہیے. تاریخ کی ایک حکایت زندوں نے مکری کہ جس کے بارے میں بہرحال تاریخ کے کچھ مکاتب نے لکھا کہ اسے اس میں آزم پتا تھا. اس میں آدم سے مراد پروردگار عالم کا وہ نام کہ جس کی برکت سے پروردگار عالم دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا ہے اور کسی بات کو رد نہیں کیا کرتا. اب ایک شخص جب یہ پتہ چلا کہ ہندوؤں نے مصری کے پاس اس میں آدم جیسی برکت ہے اور یہ فضیلت اسے حاصل ہے کہ پروردگار عالم نے اسے اس میں آدم عطا کیا ہے, ایک مرتبہ اس نے ہندوؤں نے مصری کی شاگردی کو اختیار کیا اور زنو نے مصری کی شاگردی کو کس طرح سے اختیار کیا کہ سال بھر اس کی خدمت کی, یعنی جا کر اس کے پیر دبائے, اس کے کام کیے, اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور اس کی خدمت میں بیٹھا رہا. اس انداز میں خدمت میں بیٹھا رہا کہ سال بھر کے بعد جب زنو نے مصری نے کہا کہ بھائی تجھے کیا چاہیے, کہا کہ دیکھیں مجھ جیسا خادم تو آپ کو نہیں ملے گا اور جب مجھ جیسا آدم نہیں ملے گا تو میں ایک ہی تمنا لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ وہ جو اس میں آدم آپ کے پاس ہے وہ مجھے دکھا دیں, آپ کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی, آپ کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور مجھے بھی اس میں آدم پتہ چل جائے گا. دیکھیں مطلب تو بہرحال اپنا مطلب ہے کہ بہرحال مجھے اس میں آدم پتہ چل جائے گا اور جب اس میں آدم پتہ چلے گا تو پھر انسان کیا کرے گا, آپ کی حلقوں کو قبول کروائے گا, آپ کی حلقوں کو خدا کی بارگاہ میں اس طرح پیش کرے گا جو قبول ہو جائے گی. دونوں نے مصری نے کہا نہیں بہرحال ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ میں تمہیں سکھاؤں. پھر چھ مہینے اور خدمت کی, گویا پیر دبائے, جوتیاں اٹھائیں, ہر قسم کے کام کیے. چھ مہینے کے بعد پھر وہ سوال کرنے لگا کہ اب اس کا آدم سکھا دیں. اب دوستوں نے مصری نے کہا کہ ایک کام میں تمہیں سکھا ہوں جو کہ بطور امانت تمہیں کرنا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ اس نے ایک برتن دیا جسے اوپر سے ڈھک دیا, جسے اوپر سے بند کر دیا, اور کہا فلاں محلے میں چلے جاؤ اور اس شخص کو جا کر یہ برتن دے کر آ جاؤ. اب اس شخص کے ذہن میں جو باتیں چل رہی ہیں وہ کیا باتیں, کہ ہو سکتا ہے کہ اس برتن کے اندر اس میں آدم ہو, اور جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کر ایک ویران جگہ پر جا کر اس برتن کو کھولا تو دیکھا کہ ایک چوہا اس میں سے اچھل کر باہر آیا. ایک مطلب اور غصہ آیا, کہنے لگے یہ چوہا اس شخص تک بھیجا ہے. ایک بتا غصے کے آدم میں دونوں نے مصری کی طرف آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے چوہا میرے ذریعے بھیجا. دونوں نے مصری نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ امانت کو وہاں تک پہنچا کے آنا, تو ایک چوہے کی حفاظت نہیں کر سکا تو اس میں آدم کی کیا حفاظت کرے گا. میں نے ایک چوہا تجھے بطور امانت دیا تھا, تو چوہے کی حفاظت نہیں کر سکا, تو اگر میں اس میں آدم تجھے دے دوں تیرا کیا بھروسہ ہے کہ اس میں آدم کو کسی بندے کی برکت کے بجائے اس کے شر کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے. واقعی انسان سوچتا نہیں ہے, انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب میں امانت ان چیزوں کو لے رہا ہوں تو واقعی میں ان چیزوں کو سنبھال بھی سکتا ہوں, نہیں سنبھال سکتا. مجھے پروردگار عالم نے وہ قوت دی ہے کہ میں ان رازوں کو راز رکھ سکوں. انسان یہاں تک سوچ کر اٹھے اس محفل سے, اس آزاداری کی جگہ سے سوچ کر اٹھے کہ اگر کسی نے بھی کوئی راز مجھ تک منتقل کیا ہے تو میں اس کا امین بننے کی کوشش کروں. معلوم فرماتے ہیں کہ یہ امانتداری یہ مکارم اخلاق کی کڑیوں میں سے ایک کڑی, جو کہ تیسری خوبی. اور چوتھی خوبی کیا ہے؟ چوتھی خوبی یہ ہے کہ انسان کو مہمان نواز ہونا چاہیے, مہمان کی مہمان نوازی کرنا چاہیے. ہمارے یہاں مختلف قسم کے طبقات ہیں. ایک وہ طبقہ ہے کہ جب مہمان جو دور سے آتا ہوا دیکھتا ہے تو دروازے پر تالا لگاتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے کہ اگر یہ میرے گھر پر آ گئے تو اتنے عرصے تک رہیں گے کہ مجھے کسی کا مہمان بننا پڑے گا. ایک تو یہ طبقہ ہے. دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جب مہمان آتے ہیں تو اتنا سارا کھلا پلا دو کہ ایک ہی دن میں ان کی طبیعت خراب ہو جائے اور گھر جا کر انہیں آرام کرنا پڑے. ممکن ہے کہ ان کی نیت شاید طبیعت خراب کرنے کی نہ ہو, لیکن بہرحال اتنا پرتکلف ماحول بنا دیتے ہیں کہ جب گھر پر آ کر وہ کھاتا ہے تو یقینی طور پر ان کا پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گھر کو واپس چلا جاتا ہے. اور کچھ ایسے باقی مان افراد ہیں کہ جو مہمان کی قدر ان کی اہمیت کو جانتے ہوئے ان کا استقبال کرتے ہیں. معصوم چاہتے ہیں کہ ہم اس طبقے میں سے بنے. اور یہ طبقہ یاد رکھیے مہمان جو پروردگار عالم کی طرف سے ہم پر رحمت بن کر آ رہے ہیں. معصوم کی روایت سے جملے کہ پروردگار عالم جب کسی انسان کو خیر دینا چاہتا ہے تو احدا لہا حدیثن تو اس کو ایک ہدیہ دیتا ہے. اور وہ ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ جو سوال نکالا سوال کر رہا ہے معصوم سے کہ یہ بتائیے کہ وہ ہدیہ کیا ہے جو پروردگار عالم انسان کو دے رہا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے. اور ہدیہ یہاں پر مکمل نہیں ہو رہا, مہمان انسان کے گھر پر آتا ہے, اس انداز میں آتا ہے کہ رزق لے کر آتا ہے. یعنی وہ جملے جو کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جانے جانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, اگر کوئی ہمارے گھر پر گھر میں آ کر کھانا کھا رہا ہے تو یقیناً پروردگار عالم نے اس رزق پر اس کا نام لکھ دیا ہے. اگر نہیں لکھا ہوتا تو یہاں آ کر نہ کھاتا. تو پروردگار عالم ہدیہ دیتا ہے, اور یہ ہدیہ کس قسم کا ہے؟ کہ وہ آنے والا رزق لے کر آ رہا ہے, اور جب جاتا ہے تو جو گھر میں رہنے والے افراد ہیں ان کے گناہوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے. یعنی کتنی بڑی سعادت پروردگار عالم انسان کو دے رہا ہے کہ مہمان نوازی, وہ بھی ایسی مہمان نوازی کے سامنے تمہارے گھر پر کوئی بندہ آتا ہے, رزق تمہارے لیے لے کر آ رہا ہے, اور جاتے ہوئے تمہارے گھر کے گناہ سارے کے سارے لے کر چلا جا رہا ہے. اتنا بڑا مقام بات ہے, اگر انسان اس مقام کو سمجھ جائے تو ہر کوئی مہمان نوازی کے لیے تیار ہو جائے, ہر کوئی اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ کب ہمارے گھر پر مہمان بن رہے ہیں, کب ہمارے گھر پر آ کر کھانا کھا رہے ہیں, کب ہماری میزبانی کو قبول کر رہے ہیں. ہر کسی کی کیفیت یہ ہو جائے. بلکہ مولا کائنات نے ایک اور حق بھی بتایا, اور تعجب کا وہ واقعہ کہ جب مولا کائنات کی نظر میں کچھ افراد آئے تو جب وہ بیٹھے امام نے کھڑے ہو کر ان کے ہاتھ دھلانا شروع کر دیے. جب باپ کی باری آئی تو مولا کائنات خود کھڑے ہوئے, اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو دھلانا چاہا. ایک بطور نے انکار کیا, مولا آپ تو ہمارے آقا ہیں, ہمارے مولا ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ہاتھوں کو دھلائیں؟ اور امام نے کہا کہ اگر تو میرے حق کو جانتا ہے تو میرے حق کی قسم دیتا ہوں کہ خاموش ہو جا, ایک مہمان کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے. امام نے اس کے ہاتھ دلانے شروع کیے. جب بیٹے کی باری آئی امام نے محمد حنفیہ کو کہا, محمد حنفیہ تم جا کر اس کے بیٹے کے ہاتھ دلاؤ. محمد حنفیہ نے اس کے بیٹے کے ہاتھ دلانے شروع کیے. گویا امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مہمان کا مقام کتنا بلند ہے. یعنی اخلاقی اعتبار سے بھی یہ چیز واقعہ بہت ضروری ہے. جب تک انسان سامنے والے سے اندر پیشانی سے اچھے اخلاق کے ساتھ نہیں ملے گا ترقی نہیں کر سکتا. امام نے رویہ بھی بتایا, طریقہ بھی بتایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہمانوں کے ساتھ رویہ کس قسم کا ہونا چاہیے؟ دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں, یا تو ہم انہیں اتنا کھلائیں پلائیں کہ وہ جلدی چلے جائیں, یا پھر ہم ان تکلفات سے دور ہو جائیں تاکہ ہمیں یہ مہمانی کی سعادت زیادہ دیر تک آتے ہیں. شیخ سعدی جو کہ بہت مشہور آتی ہیں کہ جن کی حکایتیں بہت مشہور ہیں, ان کے جملے یہ ہیں کہ اگر واقعی کوئی شخص مہمان نوازی کے مزے کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ تکلفات سے دور ہونا شروع کرے. ایک نارمل لائف جو اپنی گزار رہا ہے اسی زندگی کو مہمان کے ساتھ بھی گزارے گا تو وہ مہمان زیادہ عرصے تک رحمت بن کر اس کے ساتھ رہے گا. تو یہ کیفیت انسان اپنے اندر پیدا کرے. چار خوبیوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر چکا, اور بہرحال آج کی گفتگو کا وقت میرے اعتبار سے اب ختم ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ کل کی گفتگو میں جو باقی معصوم کی نظر میں مسئلہ میں اخلاق کی جزئیات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. تو اذان گرامی انسان اپنے جسم اور روح کو اتنا مضبوط کر لے کہ جو اس کی روح کی پاکیزگی ہے وہ اس کے جسم میں نظر آنا شروع ہو جائے. اور اگر انسان کے روح کے اندر خرابی ہوگی تو یقیناً اس کا جسم بھی ان باتوں کا پتہ دینا شروع ہو جائے گا. اور کبھی وہ انسان پیسوں کی خاطر کبھی اپنے نفس کو بیچ دے گا دولت کی خاطر. امام حسین نے کیا جملے کہے تھے کہ کتنا بڑا سودا کیا ہے ان لوگوں نے جو امام کے مقابلے پہ آئے تھے, انہوں نے اپنی آخرت کو بیچ دیا دنیا کے بدلے. اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو واقعی انسان پھر کسی مقام کا نہیں رہتا, نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے. آخرت اپنے ہاتھ سے برباد کر چکا ہوتا ہے اور دنیا بھی برباد ہو جایا کرتی ہے. اللہ نے گرامی آج دوسری محرم کا دن, اور روایتوں کے مطابق آج میرا مولا حسین کربلا کے میدان میں پہنچ رہا ہے. کون سا کربلا کا میدان ہے؟ یاد رکھیے وہ کربلا کا میدان ہے کہ شپنگ انجن کے لیے میرا مولا مشکل کشا اس مقام سے گزرا. صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کائنات کا مشکل کشا اس مرتبہ گھٹنیوں کے بل زمین کے اوپر بیٹھتا ہے, اور گھٹنیوں کے بل بیٹھ کر میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آنسو ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے. صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم مولا کی خدمت میں آگے بڑھ کر گئے, کہا مولا مولا یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں بیٹھ کر آپ میڈیا کر رہے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے مولا کی زبان سے جوتے سنے, صبر دیا با عبداللہ, صبر دیا با عبداللہ, صبر دیا با عبداللہ. کہا یہ وہ زمین ہے کہ جس کے نام کر کو بلا ہے, اور مجھے پتا ہے میرا نام حسین, میرا باب اللہ تم سے یہاں پر آئے گا بڑی مشکل کے عالم میں ہوگا, بڑی پریشانی کے عالم میں ہوگا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں صبر دیا با عبداللہ, صبر دیا با عبداللہ. اور جس کو میرا مولا اس مقام پر پہنچا, کیفیت یہ ہے کہ مطلب میرے مولا کے جانوروں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. میرا مولا وہاں کے لوگوں کو بلاتا ہوں, کہتا ہے کہ ابھی تو بتاؤ اس مقام کا نام کیا ہے, اس جگہ کو کہتے کیا ہے. ایک مطلب ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا مولا ایسے شکر فرحت بھی کہتے ہیں, کہا اس کا کوئی اور نام ہے, کہا مولا ایسے گازریا بھی کہتے ہیں, کہا اس کا کوئی اور نام ہے, کہا مولا ایسے نینا بھی کہتے ہیں. میرا مولا کہتا ہے دیکھو اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا. ایک مرتبہ ایک پورا شخص آگے بڑھا, آگے بڑھ کر کہنے لگا مولا میں نے اس مقام کا ایک اور نام بھی سنا ہے, اس مقام کو کر لو بلا بھی کہتے ہیں. بوڑھا آگے بڑھ کر کہنے لگا مولا مولا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی رسول یا رسول کا کوئی صحابی یا کوئی رسول کی اولاد میں سے یہاں سے گزرا, اس نے بڑی سختی اٹھائی ہے, بڑی تکلیف اٹھائی ہے, مولا یہاں پر قیام نہ کرے. لیکن میرے مولا نے ان تین جملے کہے, مولا نے کیا جملے کہے, کہہ رہی ہے یہ ہماری سواریوں کی ٹھہرنے کی جگہ ہے, قبیلے کو بلایا. بلی اصل کے قبیلے کو بلا کر میرے مولا نے کیا وصیت کرنا شروع کی؟ ارے حسین وصیت کرنا چاہتا ہے, بلی اصل کے مردوں کو سب سے پہلے بلایا, اے بلی اصل کے قبیلے کے لوگوں, ارے دیکھو دس محرم کو حسین کی دنیا سے رخصت ہو جائے گا, ارے تم سے مدد ہی گزارش ہے, حسین کا تاشا کربلا کی زمین پر بڑا ہوگا, ارے تم آگے بڑھ کر حسین کی لاشے کو کفن پہنا
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد انهم قالوا ينفرون وعلى حضرات محمد وعلى محمد کا ہمارے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما، اس بار جہاں صحیح مان میں شدت ہے میں معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما، اپنی آپ کی حجت امام اشرف الزمان کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔